مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، جیسا کہ آپ مسلسل خبروں میں پڑھ بھی رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کی اسکرینز پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ طالبان ایک مرتبہ پھر افغانستان میں سرگرم عمل ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں قندوز میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا پورے شہر پر، جس کو پھر بعد میں اتحادی اور امریکی افواج کی مدد سے افغان فورسز نے چھڑوایا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اب ان کا رخ زیادہ تر شمال کی جانب ہے۔ بعض سے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اب طالبان کے ساتھ اس وقت بہت سارے فورن فائٹرز بھی آ ملے ہیں، جن میں چیچنز بھی شامل ہیں، یغورز بھی شامل ہیں، ازبیکس بھی شامل ہیں، اور یہ سب مل کر اب اپنی طرف سے کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کا رخ اب وہ سینٹرل ایشیا کی طرف ہے۔ یہ کارروائیاں اور افغانستان کی صورتحال اور وہاں پر ہونے والا یہ تصادم سینٹرل ایشیا کے استحکام کو کس حد تک متاثر کرے گا، ایک ایسے وقت میں خاص طور پر جبکہ جو مغربی اتحادی ہیں ان کی زیادہ توجہ شام میں مبذول ہے، اور ادھر ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس خطے کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ ہم گفتگو کریں گے، میں اپنے مہمانوں کو تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ تو خالد رحمان صاحب ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف، میں معاف کیجیے گا نام بھول گیا ہوں اس انسٹیٹیوٹ کا۔ ڈاکٹر سرفراز خان ہیں، ڈائریکٹر ایجیا اسٹڈیز ہیں پشاور یونیورسٹی سے، اور ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر ہیں ڈاکٹر منیش کمار صاحب جو کہ ایک بھارتی تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف کمال ہیں گلوبل اسٹڈیز ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ ڈاکٹر خالد رحمان صاحب کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت میں اگنور کر گیا تھا اس لیے کہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر خالد رحمان صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے کہ یہ خطرہ کس حد تک آپ کو حقیقی نظر آتا ہے؟ ڈاکٹر خالد رحمان صاحب، آپ ہیں لائن پر؟ ڈاکٹر سرفراز خان، آپ فرمائیے، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟
جی، میں آپ کی آواز بالکل سن رہا
ہوں۔ جی فرمائیے کہ یہ خطرہ کس حد تک حقیقی ہے؟
ایسے ہے کہ طالبان نے قندوز پر جو قبضہ کیا ہے، اور جو مزید شمال کی طرف جو تخار کا صوبہ ہے اور اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی آسانی سے دوسرے صوبوں میں جو ہے وہ قبضہ کر پائیں گے، بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قبضے کو بھی ہولڈ کر پائیں گے، ان کو باہر نکال دیا جائے گا جلد، کیونکہ افغان جو فوج ہے، افغان نیشنل آرمی، وہ موجود ہے، اور ابھی نیٹو کی قوتیں بھی موجود ہیں، اور امریکی بھی سارے کے سارے نہیں گئے باہر۔ تو پھر دوسرا یہ کہ پاکستان نے بھی بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی ہے، جب اشرف غنی صاحب نے پاکستان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پاکستان نے کہا ہے کہ قدوس پر قبضہ ان ایکسیپٹیبل ہے طالبان کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے طالبان کو اس معاملے میں سپورٹ نہیں ملنے جا رہی ہے۔ تو یہ مجھے لگتا تو نہیں ہے ابھی فوری، کم از کم امیڈیٹ فیوچر میں، کہ وہ شمال کے باقی صوبوں پر قبضہ کر پائیں گے، لیکن یہ اپنی جگہ کہ اگر مفروضے کے طور پر یہ سمجھا جائے کہ وہ قبضہ کر پائیں گے، تو پھر واقعی سینٹرل ایشیا کے لیے خطرہ ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے بھی افغانستان کی وجہ سے، افغانستان کے حالات بگڑنے کی وجہ سے، ماضی میں تاجکستان میں بھی ایک خونریز خانہ جنگی رہی، اور اس بہت مشکل سے وہ لوگ اس خونریز خانہ جنگی سے باہر آئے تھے، اور امام علی رحمانوف کی سرکردگی میں انہوں نے ایک اتفاق رائے کی حکومت قائم کی تھی، وہ ابھی بھی وہاں پر پاکستان میں مسائل ہیں، لیکن وہ اس طرح کی خونریز خانہ جنگی نہیں ہے جیسی کہ پہلے تھی۔ اسی طرح ازبکستان میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلامک جو موومنٹ ہے آف ازبکستان، وہ ازبک حکومت کے خلاف، اسلام کرمیک صدر کی حکومت کے خلاف ایکشن کرتی رہتی ہے، لیکن وہ بہت جو وہاں کی حکومت ہے ازبکستان کی، وہ بہت ہی زیادہ سختی سے ان کو کچلتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فرغانہ میں اور دوسرے علاقے میں اس طرح کے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں، جس میں مسلم انتہا پسندوں کو ازبکستان نے سختی سے کچلا ہے۔ تو اس جانب بھی رہی، تیسرا جو جس کے ساتھ ڈائریکٹ بارڈر ملتا ہے افغانستان کا، وہ ترکمنستان ہے، اور ترکمنستان نے اس تمام وقت میں اپنے آپ کو نیوٹرل ڈکلیئر کر کے بچائے رکھا ہے بہت سارے معاملات سے، جو ان کا بارڈر بھی افغانستان سے ملتا ہے، اور افغانستان میں ترکمن بھی ہے اور ترکمنستان میں بھی ترکمن پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ترکمن حکومت بارڈر پر بہت سختی سے پیش آتی ہے اور اپنے ملک میں انتہا پسندی کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح سنکیانگ کا جو بارڈر ملتا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سنکیانگ کے جو انتہا پسند تھے، خصوصاً ایسٹرن ترکستان کا جو گروپ ہے، وہ افغانستان میں اور پاکستان میں کہتے ہیں کہ وہ تربیت لیتے رہے ہیں، اور ایک اخبار جب وہ گرفتار ہوئے چائنیز نے جب انہیں گرفتار کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں پر تربیت ملی ہے۔ تو ظاہر ہے ایسٹرن ترکستان کی جو موومنٹ ہے وہ چائنا میں جو ہے یہ لوگ ان کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں اگر طالبان جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے یہاں پر بھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ چین اس کو برداشت کرنے جا رہا ہے، اور ماضی میں بھی انہوں نے اس پر بہت سخت اعلان دیا تھا۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ طالبان کے خلاف اس وقت خطے کے تقریباً تمام ممالک ہیں، پاکستان کی ہمدردیاں جو ماضی میں کبھی طالبان کے ساتھ رہی ہیں وہ اب اتنے، پاکستان اتنا پرجوش نہیں ہے طالبان کے بارے میں، خصوصاً ہماری فوج اور ہماری حکومت ان کے بارے میں پرجوش نہیں ہے۔ ماضی میں ایسا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات رہے ہیں، لیکن اب ہمارے اپنے طالبان کا مزہ ہم چکھ چکے ہیں، اور ضرب عزم میں ہم ان سے نکٹ رہے ہیں، اور پاکستان پر بہت زیادہ پریشر بھی ہے افغانستان کا اور دوسرے ممالک کا بھی کہ وہ جو ہے دہشت گردی کو پنپنے نہ دیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اسی طرح ایران بھی اس موڈ میں نظر نہیں آتا، گو کہ کہا گیا ہے کہ جب ضرب عزم ہوا تو بہت کچھ طالب جو ہے وہ ایران کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ تو چین، پاکستان، ازبکستان اور یہ بالکل بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ طالبان کی مدد کرے، اور اسی طرح تاجکستان پہلے بھی ان کا مزہ چکھ چکا ہے وہ بھی، اور رشین مجھے لگتا ہے کہ وہ خامخواہ طالبان کے ساتھ جو ہے جو اس کا جو انتہا پسندی ہے اس کو وہ ضرور روکیں گے۔ وہ کہ آپ کی یہ بات درست ہے کہ ان کی اس وقت اٹینشن سیریا میں بڑھ گئی ہے، تو ان کے لیے کئی محاذ پر لڑنا مجھے نہیں لگتا جی کتنا جو ہے آسان ہوگا۔
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، خالد رحمان صاحب کی لائن ہم کو مل گئی ہے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے۔ خالد رحمان صاحب، میں کرغستان کے صدر قربان بیک بائیکوف کا ایک کوٹ آپ کو دوں گا، انہوں نے طالبان کی پیش قدمی کے خلاف خبردار کیا تھا، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف کارروائیوں کے بعد وہ کس سمت میں جائیں گے، تو ان کا کہنا تھا تاجکستان، کرغستان اور ازبکستان کی جانب۔ کیا ان کے ان خدشات کے پیش نظر اس امکان کو رد کیا جا سکتا ہے کہ تاجکستان یا دوسرے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں اب وہ ان کا ہدف نہیں بنیں گے، اور خاص طور پر اس صورت میں جبکہ اسلامک اسٹیٹ بھی وہاں اب پینیٹریٹ کر رہی ہے؟
دیکھیے، طالبان کی حد تک تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے سامنے اس وقت ان کا بڑا ہدف خود افغانستان کے اندر ہی جو بھی پاور اسٹرگل ہے اس میں اپنے لیے جگہ بنانا ہے، اور ان کے سامنے جب تک یہ بڑا مقصد پورا نہ ہو تو یہ توقع کرنا کہ وہ اپنے طور پہ وسطی ایشیا میں یا ارد گرد کے علاقوں میں کوئی دلچسپی لے رہے ہوں گے، مجھے اس سے بہت زیادہ اتفاق نہیں ہے
جی۔
ان کا بلکہ ماضی میں موقف بھی یہ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو بھی کوئی مذاکرات کا عمل مختلف مواقع پہ شروع ہوا ہے تو اس میں بہت پہلے وہ اس بات پہ آمادہ ہو چکے تھے، یہ اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ افغانستان سے باہر ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب اگر وسطی ایشیا کے کچھ علاقوں کے لوگ یعنی افغانستان میں ان کے ساتھ ہیں تو وہ دراصل پھر وسطی ایشیا کے اپنے اندرونی مسائل سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اور میرے خیال سے یعنی افغانستان کے شمالی علاقوں میں اس وقت جو بھی کیفیت ہے اس کا براہ راست اثر کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ سینٹرل ایشیا میں پڑے گا
جی.
اس لیے کہ افغانستان کی جو یہ صورتحال ہے اس میں افغانستان کی خود حکومت کی اندرونی کمزوریاں اس کے لیے بہت سا راستہ دکھا رہی ہیں
جی.
اور یہ بات تو امریکی فوجوں کی واپسی سے بہت پہلے سے کہی جا رہی تھی کہ افغانستان کی جو نیشنل آرمی بنائی گئی ہے اس میں امریکہ کی موجودگی میں بھی بہت ڈیزرشن تھا اور اس کے بعد بھی وہ ڈیزرشن ہوگا۔ تو حقیقت میں ایک جانب جو خود افغانستان کی سیکیورٹی کی فورسز بنی ہیں ان کی ویکنیسز ہیں، اور دوسری جانب خود افغانستان کا جو گورننس کا نظام ہے جو ایک عبوری طور پہ گزشتہ سال الیکشن کے بعد بنا ہے وہ اندرونی طور پہ اس میں بہت سے خلا ہیں اور بہت سے ایسی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ایک جو مجموعی گورننس ہے وہ بہت خرابی کا شکار ہے۔ بہرحال سینٹرل ایشیا میں جو عوامل ہیں جو حکومت کے خلاف ہیں ان کی یعنی اپنی قوت مختلف علاقوں میں مختلف کیفیت میں ہے، لیکن یہ تو ماننا چاہیے کہ سینٹرل ایشیا میں جو حکومتیں ہیں وہ بحیثیت مجموعی ایک نوعیت کا استحکام گزشتہ کئی سالوں سے انہوں نے پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایلیمنٹس تو موجود ہیں، یہ ایلیمنٹس موجود بھی رہیں گے، ممکن ہے افغانستان کے اندر ان کو ایک نوعیت کا ایک میدان عمل ملا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ سینٹرل ایشیا کے اندر کچھ کر سکیں گے مجھے اس پہ بہت شبہ ہے۔
اچھا ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہیں دہلی سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بھارت بھی اس ریجن میں ایک بڑا پلیئر ہے اور اس کا بھی اثر رسوخ افغانستان میں بھی ہے اور سینٹرل ایشیا تک بھی پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں، تو کیا یہ صورتحال آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ طالبان جس طرح سے سرج کر رہے ہیں اب اس دور میں جبکہ پاکستان میں ایک جانب ان کے خلاف بڑی سخت کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو سینٹرل ایشیا کے لیے کس حد تک خطرات پیدا ہوتے ہیں؟
دیکھیے طالبان کا جو تھریٹ ہے افغانستان کے اندر وہ بالکل ریئل ہے اور اسے بالکل کم آنکنا نہیں چاہیے، اور جس طریقے سے ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان ایز اے اسٹیٹ اپنے آپ اپنے پیروں کے اس طرح سے کھڑا نہیں ہوا ہے کہ وہ طالبان سے اکیلے ہی نپٹ سکے، تو ایسے میں جو پیس پروسیس جو بات چیت کی بات جو ہو رہی ہے تو ہندوستان کو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ چونکہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں پیس ضروری ہے اس پورے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو اس طرح کی پالیسیز اپنانی چاہیے، وہ ہندوسٹان پاکستان کے بائیلیٹرل ریلیشنز کو نظر انداز کرتے ہوئے جو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو پیسفل ٹاکس ہو رہی ہیں، جو آگے جو قدم بڑھائے جا رہے ہیں، طالبان کو جو مین اسٹریم میں لانے کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک پوزیٹو رول ادا کرنا چاہیے اور بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ تاکہ کم سے کم وہ دور پھر سے نہ آئے جہاں لوگوں کی موت ہو، ایک وائلنس ہو، جہاں پہ بالکل جو ہے ایک ماحول خراب بنے۔ یہ ہندوستان کے لیے بھی خراب ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور افغانستان کے لیے تو بالکل ہی خراب ہوگا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کو اس نظریے سے پالیسیز کی طرف جو ہے دھیان دینا چاہیے۔
اچھا ڈاکٹر عارف کمال، یہ جو بات ہو رہی ہے، گفتگو جہاں پر ہو رہی ہے اس میں جو پیس پروسیس کا ذکر بار بار آیا ہے، پاکستان نے تو اپنے طور پر یہ پروسیس جو تھا فیسلیٹیٹ کیا تھا، ایک بات چیت کا دور بھی ہوا تھا، لیکن بعد میں جب یہ انکشاف ہوا کہ ملا عمر کا انتقال ہو چکا ہے اور نئے امیر آ گئے ہیں اور طالبان نے اپنی شرائط پیش کر دی اور اس کے بعد انہوں نے بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے اور تشدد کی کارروائیاں کیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی امکان ایسا ہے کہ یہ پیس پروسیس آگے بڑھ سکے اور طالبان کو کنٹین کیا جا سکے مین اسٹریم میں لانے کے لیے؟
جی بڑا ضروری ہے، یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے میرے خیال میں۔ ابھی جو ہندوستان سے جو ابھی ہمارے دوست رائے زنی کر رہے تھے وہ بڑی پازیٹیو لائنز پہ تھا, اور یہ ایک امپیریٹیو ہے کرنٹ جو سینیریو نئے سرے سے چیز کو پھر سے ابھر کے آنے کا موقع ہم خود پرووائڈ نہ کریں, اور وہ جو ساری قوتیں یا اسٹیک ہولڈر جو اس ریجن میں ہیں وہ مل کے یہ 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 پھر سے اس بات چیت کے سلسلے کے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. ابھی تو ایک حد تک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوئے گا کابل کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ یہ طالبان کی جو ریسرجنس ہوئی ہے بائی ڈیفالٹ اس کو اس کی وجہ سے وہ ذرا تھوڑا سا ایک بارگیننگ ان کی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے تھوڑی سی, خاص کر کے جب وہ شمالی علاقے کے اندر ویکیوم کو فل ان کر رہے ہیں تو اس سبب اس میں تاخیر لگنے کا امکان ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں سارے ریجن میں ان سب کا ایک ہی انٹرسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ایک ہوا کھڑا ہو رہا ہے سینٹرل ایشیا کے نام پہ, اس سبب جب کہ رشیز آ گئے ہیں دماسکس کے قریب اور یہاں بھی شاید امکان یہ ہے یا خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ یہ ٹروپس رہ جائیں یہاں پہ نیٹو کے اور آئی ایس ایف کے, اور یہاں پہ ایک تصادم کی کیفیت اگر نہیں بھی ہے تو تصادم کی کیفیت کے نام کو اور ہوا دیا جائے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو قندوز جانا ہے یا خالی کرنا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے صوبوں میں نارتھ میں چلے جانا ہے, اس کو میں تو قطن اور ہرگز کسی صورت میں اس کو سینٹرل ایشیا کے کانٹیکس میں نہیں دیکھتا ہوں. یہ تو انٹرنل ڈائنمکس ہے, یہ رٹ کی نہ ہو سکنے کی پوری ٹروپس وڈرال کے ساتھ ساتھ جو کابل کی انیبلٹی ہے ٹو اسٹیبلش اس رٹ, اور پھر یہ کہ یہ ایک طرح سے کیلکولیٹڈ موو بھی لگ رہا ہے ان کا, اگرچہ وہ دو تین بار پہلے بھی آئے ہیں, سپٹمبر 2014 میں آئے ہیں, پھر اپریل 2015 میں آئے ہیں, لیکن ایک اسپیکٹیکولر گین جو لیے ہیں اس وقت انہوں نے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ویکیوم ایگزسٹ کرا چلا آ رہا ہے اس علاقے میں اور وہاں پہ کہ وہ اپنا ایک اپر ہینڈ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ سارے اوور آل سینریو میں وہ بڑھ سکے. لیکن یہ مسٹیک ہمیں یہ دوبارہ سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, طالبان جو ہے وہ القاعدہ نہیں ہے. سو اس سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہوا ہم کھڑا کر رہے ہیں دانستہ یا نادانستہ, یہ دراصل میرا خیال ویری ویل مس پلیسڈ ہے, اور اس کو انٹرنل ڈائنمکس میں دیکھنا چاہیے, اسٹیک ہولڈرز کو مل کے اس کو کنٹین کرنے کے لیے ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانا چاہیے, اور وہی لوگ جو کہ اپنی کریڈینشلز اضافہ کر رہے ہیں بائی ٹیکنگ اوور ایریا جو کہ نارتھ میں ہیں وہی پہلے کل تک وہ ٹیبل پہ آ گئے تھے مری میں, تو پھر دوبارہ بھی آ سکتے ہیں اگر سبھی لوگ نیک نیتی کے ساتھ کے اوپر کوشش کریں.
اچھا, میں اس سلسلے میں میرا اگلا سوال جو ہے ڈاکٹر سرفراز خان صاحب سے ہوگا کہ اس سلسلے میں خود افغانستان کے جو انٹرنل فیوڈز ہیں گورنمنٹ کے اپنے کوارٹرز کے اندر اس کا کس حد تک عمل دخل ہے, اور اسلامک اسٹیٹ کا جو انفلوئنس بڑھ رہا ہے وہ کتنا بڑا رول پلے کر رہا ہے. لیکن ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے اور اس اسٹیشن آئی ڈی کے بعد ڈاکٹر سرفراز خان میں آپ سے اس سوال کا جواب لوں گا.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
صاحبہ نے ایک بار پھر خیر مقدم آپ کا. ڈاکٹر سرفراز خان, آپ نے میرا سوال سنا تھا, فرمائیں گے آپ.
جی, عرض یہ ہے کہ جہاں تک داعش یا آئی ایس کی بات ہے اس کا اثر و نفوذ ننگرہار پروونس جس کا کہ کیپٹل جلال آباد ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ نسبتاً زیادہ ہے اور ان کے اکثر لوگ یہاں پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. قندوز اور تخار اور نارتھ میں ان کی پریزنس کے بارے میں کچھ زیادہ شواہد نہیں ملتے. تو رہی یہ بات کہ اس کو وہ ریپلیس کر پائیں گے طالبان کو یا نہیں, تو عام شواہد یہ ہے کہ طالبان اور آئی ایس کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے کبھی کبھار, اور بعض اوقات اس قسم کی بھی خبریں آئی ہیں کہ حکومت اور حکومت افغانستان اور طالب دونوں ہی داعش کے خلاف ہیں. تو مجھے سوائے ابھی فوری طور پر جلال آباد کے آس پاس یعنی ننگرہار جو کہ بالکل یہاں ہمارے پشاور اور خیبر ایجنسی کے قریب کا علاقہ ہے, اس کے علاوہ افغانستان میں داعش کی پریزنس کی باتیں نہیں سنائی دے رہی زیادہ. رہی یہ بات کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں پر امن کا پروسیس دوبارہ بحال ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی لڑائی ہو رہی ہے قندوز میں اور اس کے آس پاس کی دوسری جگہوں میں, یہ وہ ایلیمنٹ جو کہ سرحد پار کٹھا ہوا ہے اور ضرب عضب میں جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سے بھاگنے پر مجبور ہوا ہے, وہ وہاں پر اپنی پریزنس کو قائم کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ لگتا یہ ہے کہ جو بات چیت جو تاتل میں گئی تھی اور وہاں پر جو طالبان کے اپنے اندر جو ایک جھگڑا چل رہا تھا کہ کون ملا عمر کا صحیح جانشین ہے, اس میں ایک یا دوسرے فریق کے آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو وہ یہ دکھا پائیں کہ وہ بہت طاقتور ہے. یہ شاید یہ معاملہ ان کی اندرونی لڑائی میں کسی ایک فریق کے بھاری ہونے اور اس کو باقی جو ممالک کے دہشت گرد جو یہاں اکٹھے آئے تھے ان کی سپورٹ کی نشاندہی زیادہ کر رہا ہے. جہاں تک یہ کہ ان کے ساتھ نپٹنے میں افغان حکومت کو جو مشکلات ہیں, اس میں سے ایک بڑی مشکل تو یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی جو ہوائی فوج ہے وہ بہت بیکار قسم کی ہوائی فوج ہے, ان کے پاس طیارے نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں سوویت پیریڈ میں بھی جب افغانستان میں تھے تو مگ طیارے جو تھے اور MI-35 ہیلی کاپٹر گن شپ جو تھے وہ مجاہدین کو بہت زیادہ نقصان کرتے تھے اور ان کے گرانے کے لیے ان کو سٹنگر فراہم کیے گئے تھے پاکستان میں اور امریکہ کی طرف سے, اور اس طرح روسیوں کو جو ہے پیچھے سوویت کو فوجوں کو خراب کیا گیا تھا. ابھی صورتحال ایسی ہے کہ ان کو کوئی بھی سٹنگر دینے والا نہیں ہے یہ جو طالبان ہے, لیکن جو ایئر فورس ہے وہ ناٹو یا امریکہ کی ایئر فورس ہے اور افغان فورس کو ایئر فورس کو مکمل طور پر بنانے نہیں دیا گیا. ان کے اپنے جو ایئر چیف ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے ہیلی کاپٹر ہیں جو کابل سے باہر نکل نہیں پاتے کیونکہ جو ہائٹ ہے کابل کے ارد گرد وہ اتنی زیادہ ہے کہ جو ہیلی کاپٹر امریکہ نے ان کو دیے ہیں وہ اس سے اونچا نہیں جاتے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ افغان نیشنل آرمی کو جو ایئر سپورٹ کی ضرورت ہے وہ انسفیشنٹ ہے, اس کا کنٹرول جو ہے ناٹو اور امریکہ کے پاس ہے صرف, اور ان کے ہی طیارے, اور وہ بعض اوقات ایسی عجیب غلطیاں کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے قندوز میں اسپتال کو نشانہ بنا کر کی. اس کی بجائے اگر افغان ایئر فورس کو مضبوط بنایا جائے اور افغان ایئر فورس جو ہے خود اس قابل, اور ان کو پرابلی جو ٹریننگ ہے رشین جہازوں کی مک کی بھی اور ہیلی کاپٹر کی, اگر یہ سینکشن کی وجہ سے روس کے خلاف کیونکہ یہ نہیں حاصل کر پائے افغانستان کے لیے, اگر اس کو اگنور کر کے وقت آ گیا ہے, اگر سیریا میں ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے روسیوں کے ساتھ امریکیوں کی, تو ان کو افغانستان کے اسلحے کے لیے بھی اپنی پابندیوں کو ویور کرنا پڑے شاید, اور اس سے وہ زیادہ بہتر مقابلہ کر پائے گی افغان فوج دہشت گردوں کا اور طالبان کا. اور یہ درست ہے کہ جو امن کا جو معاملہ جس طرح پاکستان ان پر ماضی میں اثر انداز ہوا تھا اور انہوں نے افغانستان اور طالبان کی بات چیت بری میں کرانے میں کامیاب ہوئے تھے, اگر دوبارہ کوشش کی جائے اور پاکستان سختی سے جو ہے طالبان کے ساتھ جو ہے انہیں پرسویٹ کرے, سختی سے پرسویٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بتائے بھی کہ یہ بہت ضروری ہے اور افغان طالبان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہے, اور اگر وہ نہیں کر پائیں گے نہیں بات چیت کے لیے بیٹھتے تو ان کی سینچریز اور ان کے جو سیف ہیون ہیں اور ان کی سپلائی لائن ان کی ذمہ داری جو ہے ختم ہو جاتی ہے پاکستان کی, اور ان پر جو ہے مشکل وقت لایا جا سکتا ہے. یہ ان کو پرسویٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ بات چیت کرے کیونکہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ افغانستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے یا سینٹرل ایشیا ڈیسٹیبلائز ہو جائے.
ڈاکٹر صاحب, میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ خود افغان گورنمنٹ میں اشرف غنی صاحب کے درمیان اور عبداللہ صاحب کے درمیان جو
کہا یہ جاتا ہے عام طور پر کہ اشرف غنی جو کہ پختون ہے اور عبداللہ جو ہے وہ افغانستان میں جو دری بولنے والے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. حقیقی طور پر ایسا ہے کہ عبداللہ جو ہے نیشنل پختون ہی ہے, ان کے والد جو ہے وہ بھی جو ہے پختون ہی تھے. یہ دوسری بات ہے کہ ان کو بہت سارے ووٹ جو ہے وہ ان علاقوں سے ملے جن میں پختونوں کی اکثریت کم ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب اشرف غنی صاحب نے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے اور ان کی جو سیکیورٹی ایجنسی ہے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسی ہے ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس پر گری اسپیکنگ اور عبداللہ عبداللہ کے ساتھیوں نے جو ہے وہ ناخوش تھے اور انہوں نے اس کو لیک کیا کہ ملا عمر فوت ہو گئے. اگر وہ لیک کرتے یا نہ کرتے ایکچولی جو لیک کیا ہے وہ تو افغان طالبان کے گھرے میں ہی اس کو لیک کیا تھا سب سے پہلے کہ جو ہے ملا عمر مر چکے ہیں. اور ویسے بھی کسی بھی معاہدے کے لیے اور کسی بھی بات چیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو فریق موجود ہے اور زندہ ہے وہی جو ہے اس پر دستخط بھی کرے اور کسی معاملے تک بھی پہنچے. تو یہ ضرور کہا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی تک یہ درست ہے کہ یہ دونوں رائول تھے اشرف غنی صاحب اور عبداللہ عبداللہ صاحب اور یہ ملک میں بہت ساری قوتوں کو ایسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جن کے شاید مفادات بھی بعض اوقات ایک دوسرے سے متصادم ہوں. لیکن میرا اپنی رائے یہ ہے اور میری جو جہاں تک میں نے عبداللہ عبداللہ صاحب کو دیکھا ہے وہ انتہائی سیزن اور بنجے ہوئے پالیٹیشین ہیں اور وہ ایک افغان نیشنلسٹ ہے. افغان کمپرس جو ہے اس کے لیے افغانستان کا مفاد بہت زیادہ پہلے مقدم ہے. اور عبداللہ عبداللہ کی پاکستان کے بارے میں بھی رائے جو میں نے آخری سنی ہے ہمیشہ وہ بہت اچھی اور مثبت ہے. وہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا استحکام پاکستان کے بغیر ناممکن ہوگا. اور وہ اپنے وہ دن بھی نہیں بھولتے ہیں جب وہ مجاہد کی شکل میں پشاور میں اور اس کے آس پاس رہا کرتے تھے. ہمارے تو ایریا سٹڈی سینٹر میں بھی اس زمانے میں آیا کرتے تھے. پھر ایک فارن منسٹر کا جو تجربہ ہے پرانا ان کا وہ بھی ان کو ایک بہت ہی سلجھا ہوا دھیما مزاج دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی صاحب اور عبداللہ عبداللہ صاحب کے جو مفادات ہیں وہ باہمی
مشترک ہیں
نہیں ہے وہ ریکنسائلیبل ہے.
اچھا خالد رحمان صاحب جو بات ابھی ڈاکٹر سرفراز خان صاحب بھی کہہ رہے تھے جو مطلب بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دو وجوہات سے سینٹرل ایشیا کے لیے خطرہ نظر آتا ہے کہ ایک جانب تو پاکستان بالکل واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی سینچریز نہیں ہیں, کوئی اچھے برے طالبان نہیں, ہم طالبان کو اکراس دا بورڈ ماریں گے, جو بھی ہوگا تشدد کو بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے. اسی لیے اب طالبان جو ہے ان کا رخ بجائے پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحدوں کے لیے اب ان کا رخ جو ہے وہ تاجکستان اور کرغستان اور سینٹرل ایشیا کے دوسرے ملکوں کی جانب ہو رہا ہے. دوسرے امریکی افواج کی واپسی اور اسلامک اسٹیٹ کی ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ابھرنا, یہ تین وجوہات بتاتے ہیں ماہرین جو سینٹرل ایشیا کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, کس طرح سے انالائز کریں گے اس اوپینین کو؟
دیکھیے طالبان تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے افغانستان پورا کا پورا اپنے لیے میدان پہلے بھی رکھا ہوا تھا اور آج بھی رکھا ہوا ہے
جی.
اور غالباً اب پورے 14-15 سال کا جو عرصہ ہے اس کے بعد یہ نتیجہ ان کی صفوں میں بھی موجود ہے کہ ہمارے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت پر اس طرح سے قابض ہو جائیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ دوسری جانب اس کے لیے تیار نہ ہو اور وہ افغانستان میں حکومت کو ہٹا کر اس کی جگہ لے لیں. اس لیے ان کے سامنے میرے نزدیک تو ہدف یہی ہے کہ وہ اپنے مزاحمت کو اور اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں اور اس میں قندوز جیسے واقعات جو ہیں وہ ان کے لیے نفسیاتی طور پہ فضا کو ہموار کرتے ہیں. وہ افغانستان کی حکومت اور اس کی جو بین الاقوامی تائید ہے اس کے باوجود وہ کمزور ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں اور ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہم اس میں کامیاب ہیں. لیکن مجھے شبہ ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک کسی بھی ایک علاقے پہ کوئی اپنا قبضہ برقرار رکھ سکیں گے. یہ ضرور ہے کہ جب کسی بھی علاقے پہ وہ قبضہ کریں گے یا کسی علاقے سے وہ افغانستان کی فوج کو نکال باہر کریں گے تو وہاں سے وسائل کو لوٹنا, بینکوں کو لوٹنا, کچھ وسائل جمع کر کے ان کے لیے پھر بہترین جو کسی بھی گوریلا تنظیم کے لیے ہوتا ہے میرے خیال سے وہ یہ کریں گے. جہاں تک دیکھیے سینٹرل ایشیا کا معاملہ ہے, اصل میں تو بے چینی کسی بھی علاقے میں ہوگی اس بے چینی کے نتیجے میں اسباب آج کل خواہ کچھ بھی ہوں اور کوئی ان اسباب سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے، لیکن یہ سیدھا سادہ معاملہ ہے کہ اگر بے چینی ہوگی اور کچھ ایسے عوامل ہوں گے جو اپنے اپنے یہاں حکومتوں سے مطمئن نہ ہوں اور اس کے بعد انہیں کوئی اس کے لیے آؤٹ لیٹ نہ ملتا ہو اپنی بے چینی کو مطمئن کرنے کے لیے اور اطمینان میں ڈھالنے کے لیے، تو انہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ان کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ جہاں انہیں تحفظ مل سکے یا جہاں جا کے وہ اپنے آپ کو سرگرم بھی رکھ سکیں اور وہاں سے وہ اپنے ملک کے لیے مسائل پیدا کریں، تو اس کے امکان تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اس خطے میں. لیکن جو دوسری جانب صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ ایچ سی او کی صورت میں ان ملکوں میں سے بیشتر ملک اس میں شامل ہیں، پاکستان شامل ہے اور اب تو ہندوستان بھی شامل ہے، تو میرے خیال سے یہ توقع کرنا یا اس خدشے کو لینا کہ یہ طالبان کی قیادت میں یا طالبان کی مدد سے اب یہ سلسلہ کوئی سرحد پار جائے گا اور ان علاقوں میں جائے گا، مجھے اس پہ کوئی اتفاق نہیں محسوس ہوتا. جہاں تک داعش کا معاملہ ہے تو دیکھیے، یعنی بات وہی ہے کہ اگر ویکیوم ہے اور ویکیوم افغانستان میں گورننس کا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ خود طالبان جو ایک طویل عرصے سے میدان میں ہیں ان کے اپنے درمیان باہم اختلافات کی بھی ہمیشہ گنجائش موجود رہی ہے، اور اب جب ملا عمر کی شخصیت ان کے درمیان موجود نہیں ہے تو پھر ایک ایسا ایلیمنٹ کہ جو کسی بھی وجہ سے آپس میں اختلاف کا شکار ہو، داعش ایک طرح سے انہیں ایک موقع فراہم کرتی ہے. یعنی نظریے کا خلا وہاں اتنا نہیں ہے کہ جس کو داعش نے آگے بڑھ کے پر کرنا ہو، بلکہ دراصل یہ ادر وائز ایک ایسا موقع ہے کہ اگر میں اپنے یعنی کچھ لوگ جو اپنے گروپ کے ساتھ اب آگے چلنا نہیں چاہتے تو ان کو ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے، اور دوسری جانب جو داعش کے پاس کہا جاتا ہے غالباً یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں، ان وسائل سے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے اپنی طرف لا سکتے ہیں. اس لیے میں ابھی تک بھی اس کو افغانستان کے اندر ہی کی ایک صورتحال سمجھتا ہوں، اور جیسا کہ بعض دوستوں نے اس پروگرام کے دوران کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یعنی امکانات اس وقت محدود ہیں لیکن ان امکانات کو آگے بڑھانا بالکل ممکن ہے کہ مذاکرات کے لیے راہ ہموار کی جائے. کیونکہ ایک مرتبہ اگر طالبان مذاکرات کی میز پر آ چکے تھے تو اس کے بعد تمام فریقوں کو اس کے لیے ہی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اکا دکا حادثات اگر ہو رہے ہیں تو اس کے باوجود مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھیں. اس میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا، اب بھی کوئی اور چوائس نہیں ہے. اگر معاملات کو بہتر بنانا ہے تو طالبان کو جو بھی کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، جو بھی کوئی اس پہ انفلوئنس ڈال سکتا ہے اسے ڈالنا چاہیے، اور اس انفلوئنس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ افغانستان کی حکومت کی جانب سے سگنلز کیا مل رہے ہیں. اور پہلے بھی جب پروسیس شروع ہوا تو اس میں امریکہ اور چین بطور آبزرور موجود تھے، اس کے نتیجے میں ایک مجموعی ماحول تھا. جب تک یہ مجموعی ماحول پیدا کرنے کے لیے تمام فریق اپنا اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو یہ توقع کرنا کہ یہ پروسیس شروع ہو جائے گا ظاہر نہیں ہوگا، لیکن کوئی اور چوائس نہیں ہے، اور جب کوئی اور چوائس نہیں ہے تو اسی کی طرف آنا پڑے گا.
اچھا ڈاکٹر منیش کمار، ایک بات آپ یہ فرمائیے کہ ایک یہ بات طے شدہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، پاکستان اپنے ہاں سے دہشت گردوں کو بالکل صاف صفائی کر رہا ہے ان کا، افغانستان میں بھی اور طالبان پر بھی اس کا اثر و رسوخ کام کر سکتا ہے اور طالبان کو میز پر لا سکتا ہے مذاکرات کی، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان نظامات کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس میں انڈیا کا بھی کچھ رول ہوتا ہے، اس لیے کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو کیا انڈیا کو اپنے رول میں تبدیلی کرنی چاہیے اس بڑے خطرے کے پیش نظر؟
دیکھیے، جو ہندوستان اور افغانستان کا جو رشتہ ہے وہ اس کی الگ ایک اس کا ایک الگ آدھار ہے، ایک الگ بیس ہے. ابھی کچھ وہاں کے میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا اور کچھ سرویز میں نے دیکھ رہا تھا
جی،
تو افغانستان میں کوئی بھی سرکار ہو جو وہاں پبلک اوپینین ہے
جی،
وہ پبلک اوپینین یہ کہتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان سے زیادہ وہاں کے لوگ ہندوستان سے بھروسہ رکھتے ہیں، ہندوستان وہاں پہ بہت سارے کام کر رہا ہے اور ہندوستان کے ساتھ جو ہے اس کا ایک انٹرسٹ بھی ہے، اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ افغانستان کو لے کر کوئی بھی سولوشن نکلے اس سولوشن کو ہندوستان یا پاکستان के जरिए ना हो, उसका सलूशन तभी पुख्ता निकलेगा जब उस सलूशन को अफगानिस्तान के लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे मानेंगे। तो ये हमेशा इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की जनता को ये फैसला करना है कि उनका फ्यूचर वो कैसा हो। भारत और पाकिस्तान का रोल जो है बस एक फैसिलिटेटर का है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अफगानिस्तान को बातचीत करवाने के जरिए आप कुछ वैसा काम कर जाए जो आगे 10 साल के बाद फिर उसका रिजल्ट आए। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इसी हिसाब से हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान को भी, अमेरिका को भी और भी जो कंट्रीज, ईरान को भी, उस तरीके से हमें उस चीज को सोचना पड़ेगा। दरअसल बात क्या है कि ये अफगानिस्तान का जो मसला है, ये एक ऐसा मसला फंस गया है कि जिसमें अलग अलग देशों के अपने अपने इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन इसका सही सोल्यूशन निकलना अगर है तो वो निकलेगा अफगानिस्तान की जनता के द्वारा, उनके एक्सेप्टेबिलिटी के द्वारा। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई समाज खुद ही बंदूक उठाना चाहता हो, लड़ना चाहता हो, आपस में ट्राइबल वॉर करना चाहता हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी निगोशिएशन उसे नहीं रोका जा सकता, उसे नहीं रोक सकती। इसके लिए तो सबसे पहले अफगानिस्तान को तैयार होना पड़ेगा।
अच्छा डॉक्टर आरिफ कमाल साहब, ये बताइए कि जो रूस के तहत तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या CSTO है, उसने अब से कुछ अर्से पहले अफगानिस्तान से वस्ती एशिया में तालिबान के दाखिले के ख़तरे के पेश नज़र एक रैपिड रिएक्शन फोर्स कायम करने के लिए तबादले ख्याल किया था। यानी जो कुव्वतें हैं उस रीजन की, चीन है या रूस है या ईरान को भी उनमें शामिल कर सकते हैं, उनको ये खतरात महसूस तो होते हैं, तो इन तीन मुल्कों के रोल के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, कंटीजेंसी प्लान्स तो हर मुल्क के हैं अपने, और वो जो नजर नहीं भी आ रहा और जो जिसके इम्कानात हैं देर से दूर से, उसकी भी तैयारी है। लेकिन मैं इस आर्गुमेंट से इत्तेफाक मेरा कतई नहीं है जिसमें कि कोई इमिनेंट थ्रेट देखा जा रहा है सेंट्रल एशिया में, बल्कि कि मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त ये बोगी जो है सेंट्रल एशिया की है, ये उठाई जाएगी, इसलिए कि जो रूसियों का नियर अब्रॉड है उसमें खौफ की एक कैफियत पैदा करना जरूरी है, और ताकि उस तरफ, दूसरी तरफ जो रूसियों का वहां वजूद कायम हो गया है सीरिया में और बलाद शाम में, उसका एक काउंटर एक्शन, उसका एक बैलेंसर यहाँ भी एक तरह से कायम हो जाए। तो ये मैं इसको देखता हूँ कि एक तो इस तरफ इंटरनल डायनेमिक्स हैं, अब तालिबान का मामला जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल की, दूसरे ये कि इसका इस्तफादा जो है वो उठाया जा सकता है इसको ये डिमांड करके कि जी अभी आप रुक जाइए, अभी ना जाइए, अभी तादाद कम ना कीजिएगा, आपकी जरूरत है। तो उस तरीके से वो वजूद जो है, जो कि बजाते खुद एक कंट्रोवर्शियल है, जिसके इर्द गिर्द टेररिज्म परवरिश पा रहा है, वो कायम रहे। मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसी में तर्जमानी तो किसी की नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो अब वक्त जब मरी में आप बैठ के बात कर चुके हैं, चीन और अमेरिका आपके पास बैठे हैं, तो तालिबान को उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके इम्कान को पूरी तरह से उसको कैलकुलेट करके, उसको कंसिडर करके, उसको फैक्टर किया गया है, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी। अब अगर आप उसको और तरीके से उसको देखना चाहें या उसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो तो किया जा सकता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी तरीके से बात हो सकती है। लेकिन ये इसको तो बहुत सारे अमेरिकन अब लिबरेशन थियोलॉजी भी, अपना इंसर्जेंसी भी कहने के लिए तैयार है, क्योंकि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो टेररिज्म की डायमेंशन जो है खुद ही अरोड हो रही होती है उस वक्त। तो ये मेरे ख्याल में कि हमें तालिबान और अलकायदा या तालिबान और दाइश के दरमियान जो फर्क है, जो जो उसका अफगान करैक्टरिस्टिक है, उससे उसकी तरफ पीठ मोड़ना नहीं है। यही वक्त है स्टेबलाइजेशन का, यही वक्त है उसके रस्ते ढूंढने का और उसको प्रमोट करने का, और मेरा ख्याल है कि इस पे ब्रॉडली कंसेंसस है, सिवाय इसके कि जो ये इत्तेफाक शायद नहीं है हमारा सब पे सबका, कि जो हम उसको दूसरे एक्सपेंशन बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान, उस कॉन्टेक्स्ट में जो बात हम दोस्त देख रहे हैं, मेरा उससे कतन इत्तेफाक नहीं है।
अच्छा, अब मेरा जो अगला सवाल है, इसके बाद मैंने आप जरा मुझे ये और बताइए कि मैंने आपसे ईरान के रोल के बारे में भी पूछा था कि ईरान का इस सिलसिले में क्या रोल हो सकता है और क्या रोल है इस वक्त।
جی جی یقیناً ایران بھی میرا خیال میں جب سبھی لوگ اس گرد کے اتفاق کریں گے تو ایران بھی سپورٹ میں آئے گا. سوائے اس کے کہ جیسے اگر میں امریکی ٹاکس ارینج کر رہا ہوتا تو میں ایران کو بھی آبزرور کی حیثیت میں لے کے آتا, اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت اس کو ڈیلے کرنا بھی ممکن نہیں. جب بات چیت ریزیوم ہوئے تو وہ بہت اس کو تاخیر کا شکار کرنے کی کسی کے حق میں نہیں ہوگا. ان کو ساتھ لانا ہوگا, آن بورڈ لانا ہوگا, کیونکہ افغانستان کی جو الٹیمیٹلی انٹرنل جو ان کا کن کارڈ ہے, اگر وہ یا ایٹ لیسٹ سم سارٹ آف بیلنس جو آپ اندر جو مختلف فیکشنز اچیو کریں گے, اس کی گارنٹیز تو نیبرنگ کنٹریز دیں گے, چاہے وہ امیڈیٹ نیبر ہے چاہے ڈسٹنٹ نیبر ہے, اور ان کو دینا ہے. اور ایران اس میں اتنا ہی امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرے گا جس طرح سے کہ پاکستان نے کرنا ہے.
اصل میں ایک سوال چھوڑ کے چھوٹے سے بریک پر جا رہا ہوں, اس کا جواب میں ڈاکٹر سرفراز خان آپ سے لوں گا کہ اس وقت جو مشرق وسطی میں صورتحال ہے, خاص طور پر سیریا میں جس طرح سے روس اب انوالو ہوا ہے اور امریکی اور اس کے اتحادی پہلے سے وہاں انوالو ہیں, وہ کس حد تک افغانستان میں اس چیز کو انکریج کر رہا ہے کہ طالبان اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھے. لیکن ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پھر آپ سے جواب لیں گے اس کا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی ڈاکٹر سرفراز خان صاحب,
جی ایک تو اگر آپ دیکھیں جو جب دنیا دو قطبی تھی, بائی پولر تھی, اس وقت سابقہ سوویت یونین کے اور سیریا کے بہت قریبی تعلقات تھے اور ان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ اور دوستی کا معاہدہ بھی موجود تھا. اسی طرح اسی پیریڈ میں اس قسم کا ایک معاہدہ افغانستان کے ساتھ بھی تھا. افغانستان میں تو بعد کے حالات میں سوویت یونین کے اور یا روس کے اور افغانستان کے تعلقات کو بگاڑ دیا بے پناہ, لیکن موجودہ حکومت کے روس کے ساتھ تعلقات نارمل ہے. اور سیریا کے کے معاملے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہاں پر حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے نہ صرف اندرونی مخالفین بلکہ ان کے یورپین اور امریکی جو مینٹرز تھے انہوں نے جب اتنی زیادہ ٹریننگ اور اسلحہ وہاں پہنچا دیا تو روس کو آخر میں کھل کر اپنے جو حدیث کی مدد کے لیے آنا پڑا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسٹر پوتین صاحب کے اس انیشیٹو میں جو ہے اس کی گنجائش نہیں چھوڑی امریکہ کے لیے کہ وہ جو ہے ان کا راستہ روک سکتا. اور اب یہ جو سارٹیز ہو رہی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ داعش کے خلاف جو ہے یہ زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں, بلکہ بقول امریکہ اور یورپ کے اس اپوزیشن کے خلاف بھی جن کو مغرب کی حمایت حاصل تھی. تو اس سارے معاملے کو جس طرح امریکی اور جس طرح یورپین ٹیکل کر رہے ہیں تو یہ بعید نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے لیبیا میں, جس طرح انہوں نے شام میں, جس طرح انہوں نے عراق میں سعودی مدد کے ساتھ ایسے انتہا پسندوں کو کھڑا کیا, افغانستان میں بھی اس طرح کی کچھ ایڈونچرز کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے.
نہیں, میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ تھا بنیادی طور پر کہ جب روس اس حد تک انوالو ہو گیا ہے اور مغربی قوتیں پہلے سے انوالو ہیں داعش کے خلاف بمباری کی مہم میں, تو کیا اس سے طالبان کو یا داعش کو افغانستان میں اور اس خطے میں انکریجمنٹ مل رہا ہے؟
میں سمجھتا ہوں جب توجہ سیریا کی طرف زیادہ ہے اور چونکہ وہاں پر کچھ ایلیمنٹ ایسے تھے جو داعش کے ساتھ ان کا تال میل رہا ہے ماضی میں, روسی تو ان کے خلاف ہے لیکن مغربی طاقتوں کا اور خصوصاً سعودی عرب کا جو رول تھا وہ داعش کے خلاف اتنا واضح نہیں تھا, اس لیے ان سے بالکل افغانستان میں جو داعش ہے وہ تھوڑا سا یہ سمجھ سکتی ہے کہ بعض اوقات ایسی صورتحال میں وہ متحارب فریقوں کی جو آپس کے دشمنانہ تعلقات ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح طالبان بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو انکریج فیل کر سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں وہ اپنے مخالفین کے آپس کے ٹکراؤ کی صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان شارٹ اور لانگ رن دونوں میں یہ بات کہ سیریا میں جب نیا محاذ کھلتا ہے تو افغانستان سے توجہ ہٹتی ہے, جس طرح عراق میں نیا محاذ کھلنے سے افغانستان سے ماضی میں توجہ ہٹی تھی اور طالبان کو ری ایسائز کرنے کا موقع ملا تھا, تو اس میں افغانستان کے اندر ایسے مواقع بڑھ سکتے ہیں ان کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر افغان فوج اور افغان عوام وہ شاید اب اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ طالبان یا داعش جو ہے افغانستان پر قابض ہو جائے. اس لیے ان کے لیے کچھ مواقع تو ضرور پیدا ہوں گے داعش اور طالبان کے لیے, لیکن ایک دم سے ٹیک اوور کر لینا افغانستان کو یا سینٹرل ایشیا کے کسی ملک کو یہ ناممکن ہوگا.
اچھا خالد رحمان صاحب, یہ فرمائیے کہ طالبان کے موجودہ جو صورتحال ہے جس میں کوئی امن مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں, گو اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, تو کیا اس موجودہ صورتحال میں طالبان کے لیے کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ سکیں؟
دیکھیے اگر اس صورتحال کو اس طرح دیکھا جائے کہ طالبان کے پاس آپشنز کیا ہیں, جب تک کوئی نئے آپشنز ان کے لیے کریٹ نہ کیے جائیں تو یہ توقع کرنا کہ وہ یعنی اپنی جو بھی موجودہ ان کا پروگرام ہے اور جو بھی موجودہ سرگرمی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے, جبکہ بالخصوص قندوز جیسے واقعات ان کی زمین پہ موجودگی قوت اور ان کی کامیابی کی علامت بھی بن رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ توقع کرنے والے کی غلطی ہے. ان کے لیے آپشنز کریٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مذاکرات ہی سے شروع ہوگا, اور اس میں جیسا کہ بار بار بہت سے دوست بات کر رہے ہیں کہ اس میں تمام لوگوں کو مل کے وہ ایک انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑے گا. دیکھیے اس سے پہلے آپ نے یہ سیریا کے حوالے سے بھی جب سوال اٹھایا
جی,
تو درحقیقت یہ بات درست ہے کہ اگر سیریا میں جو صورتحال ہے وہ زیادہ اور زیادہ اسی رخ پہ آگے بڑھتی ہے
جی,
کہ ایک نوعیت کا ایک عالمی سطح پہ ٹینشن ڈیولپ ہو جائے, تو فطری طور پہ افغانستان پہ سے توجہ اور ہٹ جائے گی, اور جو مختلف اسٹیک ہولڈرز نے یہاں رول پلے کرنا ہے وہ اس رول میں یعنی ایک طرح سے کم توجہ ہوگی. لیکن دو چیز سیریا کی صورتحال نے ایک دفعہ پھر واضح کی ہے, وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پہ جو گورننس کا نظام ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا ہے. یعنی ابھی یونائٹیڈ نیشنز کا اجلاس ہوا ہے, جس اجلاس کی ایک بڑی غیر معمولی اہمیت یہ تھی کہ 70واں اجلاس ہونے کی بنا پہ تھی, اور ادر وائز بھی جو اس کو غیر معمولی پذیرائی مل رہی تھی, 150 سے زیادہ ملکوں کے حکمراں وہاں موجود تھے اجلاس میں, اجلاس سے باہر سائڈ لائنز میں وہ ملے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ سیریا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یا افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یا اور دوسرے جو ہاٹ اسپاٹس ہیں, اس حوالے سے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے اجلاس کے نتیجے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اس کے مقابلے میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ابھی اجلاس ختم ہوا ہے اور پھر روس کی جانب سے وہاں پہ بمباری کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ بشار الاسد کے جو مخالفین ہیں جس کو دراصل امریکہ اور باقی طاقتوں نے مل کے کھڑا کیا ہے, دوسرے الفاظ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو وہاں کھڑا کیا ہے, تو وہ ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. میرے نزدیک تو بمباری بھی غلط ہے, اور بمباری کی جس بنیاد پہ مخالفت کی جا رہی ہے وہ بنیاد بھی غلط ہے. یعنی ہمیں امن مطلوب نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جس کو ہم نے بنایا ہے آپ اس کو نہ چھیڑیں, آپ اس کو نہ ایک طرح سے ہٹائیں. تو بشار الاسد کو اس لیے تائید مل رہی ہے روس کی, چاہے اس نے کتنے ہی مظالم کیے ہوں اور چاہے کتنے ہی لوگوں کی ہلاکتوں سے وہ ذمہ دار ہو گئے ہوں, لیکن چونکہ وہ ہمارے آدمی ہیں یا چونکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے, اس لیے ہم ان کے مخالفین کو ماریں گے. اور ان کے مخالفین جو ہیں ان کو چونکہ مغربی ممالک نے اور امریکہ نے کھڑا کیا ہے, اس لیے ان کو روس مارے گا. تو یونائٹیڈ نیشنز یا اس کا جو پورا گلوبل نظام ہے وہ آخر کہاں ہے؟ تو اس صورتحال نے اس کو بے نقاب کیا ہے. درحقیقت افغانستان کا مسئلہ بھی یہی ہے, اور اس کے علاوہ جو سیریا کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی کو ثابت کر رہا ہے. دوسرے الفاظ میں اگر ہم واقعی کچھ سسٹینیبل حل چاہتے ہیں افغانستان کی صورتحال کا, تو اس میں خود یونائٹیڈ نیشنز کو واقعی ایک رول ادا کرنے کے لیے سامنے آنا چاہیے, اور جو بھی مختلف ممالک ہیں ان کو یونائٹیڈ نیشنز کے دیے ہوئے نقشے کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. یہ بات بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ کاغذی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ کاغذی ہے تو پھر یہی مسئلہ ہے, اسی کو حل کرنے کی ضرورت.
ڈاکٹر منیش کمار, آپ کے خیال میں یونائٹیڈ نیشنز جس کے پاس کوئی اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے, کس طرح سے اس معاملے میں انٹرفیئر کر سکتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتی ہے؟
دیکھیے یونائٹیڈ نیشن کا رول تو یہاں کچھ زیادہ کچھ دکھتا ہے نہیں, کیونکہ یونائٹیڈ نیشن اس طرح سے کوئی بھی سولوشن کو وہ دے نہیں سکتی. میں بار بار اس بات کو میں کہتا ہوں کہ اور اس بات کو میں مانتا بھی ہوں کہ کوئی بھی سولوشن نکلنا ہے کسی بھی جگہ کی, وہاں کے لوکل لوگ ہی اس کو بہتر ڈھنگ سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے جیسے جو فیصلہ امریکہ نے لیا کہ آپ افغانستان آ گئے, آپ نے سوچ لیا کہ بھائی آپ یہاں پہ ڈیموکریسی لے کر کے آئیں گے, اسی طرح سے آپ نے عراق کو برباد کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ جب تک جو پاپولیشن ہے جس اسٹیٹ کا, جس راج, جس دیش کے لوگ جن کو خود میں بدلنا ہے, نئی حکومت لانی ہے, نیا سسٹم تیار کرنا ہے, جب تک وہ ریڈی نہیں ہے تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا. چاہے آپ یونائٹیڈ نیشن لے, آپ کچھ دن کے لیے اسے آپ کنٹرول ضرور کر سکتے ہو, لیکن جس طرح سے افغانستان بڑھ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک ایفرٹ ہونی چاہیے ایمانداری سے.
جی نہیں, دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے اس کے دو فریق ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہر فریق اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے. اب امریکہ تو خود اپنی فوجیں افغانستان سے بھی واپس لا چکا ہے, عراق سے بھی لے آیا ہے, وہ کہیں انٹرفیئر نہیں کر رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یونائٹیڈ نیشنز بحیثیت ایک عالمی ادارے کے کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟
مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی رول, افیکٹو رول ایسے کہنے کے لیے بہت سارے چیزوں کو وہ اناؤنس کر سکتا ہے, کاغذی طور پہ بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے, میں نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی رول, کوئی پوزیٹیو, کوئی گراؤنڈ, کوئی ایسا کوئی کام کر دے یونائٹیڈ نیشن, یہ تو سمبھو نہیں ہے.
ڈاکٹر عارف کمال صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ کو اگر چند تجاویز دینی ہوں کہ صورتحال افغانستان میں مزید نہ بگڑے, سینٹرل ایشیا کے بارے میں جو خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں, تو آپ کیا تجاویز دیں گے اس سلسلے میں؟
جی پہلی بات ہے کہ طالبان کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت میں قبولیت ہونی چاہیے, اور یہ ایک ان کے لیے بھی ایک انسینٹیو ہو سکتا ہے. اور
مگر وہ تو بحثیت ایک سیاسی جماعت آنے کے لیے اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بزور طاقت اپنے
جس فریم ورک میں الیکشن ہو رہے تھے اس فریم ورک میں طالبان کے آنے کے امکانات نہیں تھے, اور اگر اسی فریم ورک میں دوبارہ ہوئیں گے تو وہ بھی امکانات نہیں ہوں گے. لیکن ایک سیاسی قوت کی حیثیت میں وہ آثار ہیں. دیکھیں اگر ایک طرف چینی اور روسی, چائنیز اور امریکن آ کے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو ایک صورت حالات میں ایک گنجائش نظر آ رہی تھی کہ وہ بات چیت بھی آگے بڑھے اور وہ پولیٹیکل اسٹریم میں کسی شرائط کے اوپر آ جائیں. تو میرے اپنے خیال میں اس کے لیے اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے, اس کو آپ نے اس کو ان انسینٹیوز کو نکھار کے سامنے لانا ہے. الٹیمیٹلی ملٹری اسٹیلمنٹ افغانستان میں آ چکا ہے, ہو چکا ہے, ٹھیک ہے وہ قندوز میں افینسو ہے اور جگہ پہ ہے, اور نہ تو کابل کی رٹ ہے اور نہ ہی طالبان کی گنجائش ہے کہ وہ سارے کے سارے ملک کو کنکر کریں. سو ایک دوسرے کے معاملات کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ناک کہاں ختم ہو رہی ہے اور ان کی ناک کہاں سے شروع ہو رہی ہے. سو اس میں اب ان کے پاس یہ بڑی کنسیڈرڈ ہے دونوں کے ہاں کہ وہ اپنے اپنے پوزیشنز کو مضبوط کر رہے ہیں, لیکن مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی ان کو نظر آتا ہے کہ بات چیت کرنی ہوگی, سوائے اس کے کہ اگر ہم اس کو ان امکانات کو خود بند نہ کر دیں, یعنی جو ارد گرد کے دوست اور ماحول میں لوگ ہیں. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ جب اندر کا ایک ڈائلاگ پروسیس چلتا ہے تو جو امیڈیٹ نیبر ہیں ان کو بھی تیاری کرنی چاہیے افغانستان کی نیوٹریلٹی کی گارنٹی دینے کے لیے, نان انٹرفیئرنس کے لیے گارنٹی دینے کے لیے. تو یو این کے رول کی آپ نے ابھی بات کی, یو این بذات خود تو کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو ممبرس کی ول کے اظہار کا نام ہے, لیکن یہ کہ اگر ارد گرد کی قوتیں جو ہیں, طاقتیں جو ہیں, وہ ایک نیوٹرل افغانستان کی گارنٹی دینے کے لیے کل یا ڈے آفٹر ٹمارو کے لیے کے تیار ہیں, تو یو این فریم ورک انووک ہو سکتا ہے ٹو پرووائڈ, وہ جس کو کہتے ہیں ضمانت فراہم کرنے کے لیے اس کانفرنس کے نتیجے میں, جو کہ اس کے نتیجے میں جو کہ ایک مستقبل کے امن کا راستہ جو ہے اس کا تعین کرے.
اچھا ڈاکٹر سرفراز خان, یہ بتائیے کہ آپ مستقبل میں, مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں, طالبان کا افغانستان کی سیاست میں بحیثیت ایک سیاسی گروپ کوئی رول دیکھتے ہیں, یا یہ کہ وہ ہمیشہ ہتھیاری اٹھائے رہیں گے؟
نہیں, میں دیکھتا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی جو پچھلے الیکشن ہے اس میں بھی حصہ لیا تھا, انہوں نے اشرف غنی صاحب کو جو ہے ووٹ شروع میں تو کہا تھا کہ وہ جو بھی لوگ ووٹ ڈالیں گے ان کے انگوٹھے کاٹ دیں گے, لیکن بعد میں بہت سارے علاقوں میں جو دوسرا راؤنڈ تھا اس میں دیکھا گیا کہ پشتونوں نے ووٹ ڈالے اور طالبان نے بھی ووٹ ڈالنے دیے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں عبداللہ صاحب ہی نہ جیت جائے جو کہ پہلے وہ آگے تھے, اور اس لیے بعد میں دھاندلی کے الزامات بھی لگے اور اسٹفنگ کے الزامات بھی لگے. تو طالبان کا ایک رول ہے, لگتا یہ ہے کہ طالبان کو جو زیادہ انتہا پسند بنایا تھا وہ ان کے القاعدہ ساتھیوں نے بنایا تھا, اور اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی جو باربیرک قسم کے معاملات تھے یہ بھی زیادہ عربوں نے کیے, مثلا یہ چھریوں سے ذبح کر دینا یا خودکش حملے کرنا, یہ ٹریڈیشن پختونوں میں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی, یہ عربوں سے پختونوں میں اور افغانوں میں آئی ہے اور اس کے راستے پاکستان تک بھی پہنچی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے عرصہ گزرتا گیا ہے اس حساب سے جو ہے فائٹنگ سیزن جس کو ہم کہتے ہیں افغانستان میں, وہ 15 مئی سے 15 نومبر تک ہوتا ہے اور یہ ختم ہونے کے قریب ہے, زیادہ زیادہ ایک مہینہ اور ہے اس کے بعد فائٹنگ ٹریڈیشنلی بند ہو جاتی ہے. تو یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں میں دیکھتا ہوں کہ آگے کم ہوگا, یہ آخری زور وہ لگا رہے ہیں اپنی پریزنس دکھانے کا طالبان. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افغانستان میں ابھی الیکشن ہونا ہے ان کی لوئر ہاؤس کے, اور وہ پوسٹپون کیے گئے تھے کیونکہ صدارتی الیکشن کے بعد بہت جلدی ممکن نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں افغانستان میں ان الیکشن کی تیاری ہونی چاہیے, اور اس میں اگر آپ دیکھیں ابھی بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ گلبدین حکمتیار کے لوگ جو ہے وہ حکومت کے قریب آئے ہیں اور انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے جو ریجنل الیکشن تھے. تو ریجنل اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اگر آئندہ الیکشنوں کے معاملات آئے تو طالبان کو چوز کرنا پڑے گا کہ وہ الیکشن میں ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے یا اس میں اپنے حامیوں کو لے کر آئے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر پاکستان میں ان پر مزید پریشر بڑھتا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے فوجی کمانڈر ہیں وہ بہت زیادہ اس بارے میں کلیئر ہے اور موجودہ سیاسی حکومت بھی افغان ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دے گی جی, اور وہ طالبان پر یہ پریشر ڈالے گی کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہو
جی, بہت جی.
اگر ان پر مزید پریشر ڈالا جائے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ نومبر کے بعد بات چیت کے امکانات جو ہے روشن ہو جائیں گے اور اچھا. پھر بات چیت کی طرف آئیں گے.
خالد رحمان صاحب 30 سیکنڈ ہے میرے پاس, آپ اس انالیسس سے اتفاق کرتے ہیں؟
جی مجھے اس چیز سے اتفاق ہے کہ مذاکرات کے مواقع ختم نہیں ہوئے ہیں
جی.
مذاکرات کے لیے ماحول پیدا کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کو اسپیس پرووائڈ کرنی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں وہ کسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن سکیں
جی.
لیکن یہ اسپیس پرووائڈ نہ کی جائے تو دوسرے الفاظ میں ہم خود اس پروسیس کو ڈیلے کر رہے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز خان صاحب, خالد رحمان صاحب, ڈاکٹر منیش کمار صاحب اور ڈاکٹر عارف کمال صاحب, آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد اور ہمارے انجینئر تھے سلمان تاراوالی. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی